بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 31 جنوری 2018 آج کے دن ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کتاب ڈوب ڈوب کے ابری نو، معاشرے پر چھائے ہوئے جعلی پیروں کے گناہوں کی شرناک رودات. مصنف عنایت اللہ. یہ کتاب 368 صفحات پر مشتمل ہے. یہ کتاب آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتب کے لیے آپ رابطہ کیجیے ہمارے نمبر 03067878222 پر، یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org پر، www.qurtaba.org. عنایت اللہ کی مزید تصانیف میں یہ کتابیں شامل ہیں. دمشق کے قید خانے میں ہماری شکست کی کہانی، طاہرہ، دو پلوں کی کہانی، لاہور کی ہی دہلیز پر، شمشیر بے نیام، ایک اور بت شکن پیدا ہوا، ہیرے کا جگر، حجاز کی آندھی، بی آر بی بہتی رہے گی. اب ہم سنیں گے کتاب کا پارٹ نمبر 1. جملہ حقوق بحق کے مصنف محفوظ ہیں. نام کتاب ڈوب ڈوب کے ابھی ناؤ، مصنف عنایت اللہ، ناشر گلفراز احمد، علم عرفان پبلشرز لاہور، مطابق زاہد نوید پرنٹرز لاہور، سنہ اشاعت مارچ 2009، قیمت 400 روپے، ملنے کے پتے علم عرفان پبلشرز، 40 اردو بازار، الہم مارکیٹ لاہور، فون نمبر 7232336 7352332. غزنی اسٹریٹ، الہم مارکیٹ، اردو بازار لاہور، فون نمبر 7223584، موبائل 03004125230. حکایت پبلشرز، 26 پٹیالہ گراؤنڈ لنک، میکلوئٹ روڈ لاہور، 7356541 7321896. صفحہ نمبر 5. ڈوب ڈوب کر ابری ناؤ. کہنے والوں نے ٹھیک ہی کہا ہے، حقیقت افسانے سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہے. ہمارا معاشرہ انسانوں کا وہ ہجوم ہے جس کے متعلق کوئی جھوٹ گھڑ کر مشہور کر دیا جائے تو کہیں نہ کہیں سے آواز اٹھے گی، یہ تو فلاں خاندان کی کہانی ہے جہاں باپ اپنی بیٹی کو ہی راستہ بنا لے، جہاں سگے بہن بھائی آپس میں ناجائز تعلقات استوار کر لیں، جہاں جنسیت کا غلبہ اس حد کو پہنچ جائے کہ دوست تہذیب جدید کے نشے میں آپس میں بہنوں اور بیویوں کے تبادلے کرنے لگیں، اور جہاں ماں اپنے معصوم بچوں اور ان کے باپ کو زہر دے کر یا انہیں چھوڑ کر آشنا کے ساتھ فرار ہو جائے، وہاں ہر جھوٹ سچ ہی نکلتا ہے. پسماندگی کے اس دور میں معاشرے میں بدعماریوں کا پردہ پڑ گیا تھا، لیکن جب سے اخبار اور رسالے گھر گھر پہنچنے لگے ہیں، اخباروں کے نامہ نگار دور دراز دیہاتوں میں بھی پہنچ گئے ہیں، وہاں اب کوئی پردہ نہیں. اخباروں میں ایک سے بڑھ کر ایک شرمناک واقعات خبروں کی صورت میں آتے ہیں. پھر رابطے اتنے آسان ہو گئے ہیں کہ کسی بھی علاقے کی خبر رات تک دور دراز علاقوں میں پھیل جاتی ہے. یہ بھی کہنا غلط نہیں کہ معاشرہ جتنا پسماندہ اور توہم پرست ہوگا، وہاں جذباتیت اور پراسراریت اتنی ہی زیادہ ہوگی کہ دیکھنے اور سننے والے حیرت زدہ، بلکہ بعض حالات میں دہشت زدہ رہ جائیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا معاشرہ خصوصاً دیہاتی علاقے پسماندہ ہیں. چار دیواری کی دنیا کی دیواروں سے کان لگائیں تو آپ کو رونگٹے کھڑے کر دینے والی سرگوشیاں سنائی دیں گی، اور پھر جہاں پیر پرستی، نفسانی خواہشات، توہمات اور تعویذ گنڈوں پر بھروسہ ہو اور دلوں میں اللہ کا نام رسمی سے رہ جائے، وہاں ڈرامائی واقعات اور سنسنی خیز وارداتیں جنم لیتی ہیں، جہاں خامد اپنی بیویوں کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیں، اور جہاں ایک خامد یہ جانتے ہوئے کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں اپنی بیوی کو بدکار پیر کے پاس بھیج دے، وہاں جھوٹ اور سچ کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ افسوس اور بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اللہ کے اس عظیم دین کے پیروکاروں کی بدی کی باتیں ہیں، جو دین انسانیت کو جاہلیت اور بدی سے نجات دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اتارا تھا۔ اگر ناول اور افسانے گھر بیٹھے گھڑنے کے بجائے ہم اپنے معاشرے سے ذرا پردہ اٹھا کر جھانکیں تو سچی کہانیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں جو طویل داستان پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ چادر اور چار دیواری کی دنیا پر پڑے پردوں کے پیچھے کی ایک حقیقی داستان ہے، جو دراصل قوم کی ایک بیٹی کی آپ بیتی ہے۔ میں ابتدا میں واضح کر دوں کہ آپ بیتی میں ایسے مقام اور موڑ آئیں گے جہاں آپ مجھے کچھ کھری باتیں کہتے سنیں گے۔ یہ باتیں ایسی ہیں جو بعض خواتین و حضرات کے عقیدوں کی نفی کریں گی اور مجھے وہابی اور مرتد کہا جائے گا، لیکن میں کسی سے معذرت نہیں کروں گی۔ میں جس آبادی میں رہتی ہوں وہ بڑی صاف ستھری ہے۔ میرے گھر سے ذرا ہی دور چھوٹے سے ایک مکان میں ایک خاتون رہتی ہیں۔ مکان تو اس کا چھوٹا سا ہے، تین کمرے ہیں، برآمدہ ہے اور صحن بھی ہے، لیکن اس مکان کے اندر جاؤ تو امیروں کی کوٹھیوں سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ کہنے سے میری مراد یہ نہیں کہ وہاں بڑا ہی قیمتی اور نئی طرز کا فرنیچر یا مہنگی زیب و زیبائش کا سامان ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ متوسط طبقے کے عام گھروں سا عام سامان ہے، لیکن صفائی اور سلیقہ ایسا کہ دیکھ کر داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ اتنی صفائی اور سلیقہ شواری دیکھ کر گھر کی خاتون کی شائستگی اور نفاست کا پتہ چلتا ہے۔ اس خاتون کا نام خوش بخت بیگم ہے، لیکن اس کی گزری ہوئی زندگی میں خوش بختی کا ذرا سا بھی شائبہ نہیں ملتا۔ وہ بختی کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے، بیشتر لوگ اس کے اصل نام سے واقف نہیں۔ اس کی عمر 70 سال سے اوپر چلی گئی ہے۔ اس میں ایسا کوئی خاص وصف اور خوبی نہیں جس کی بدولت وہ خاص طور پہ مشہور ہوتی۔ البتہ اس کی شہرت کا باعث ایک ہے جسے لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، لیکن بختی اس میں بھی مطمئن نظر آتی ہے، اور اسی وجہ سے میں اس معمر عورت کو جانتی ہوں۔ اس کی شہرت کا یہ باعث اس کا اپنا بیٹا ہے جس کی عمر 40 اور 50 کے درمیان ہے۔ اس بیٹے کی نہ بیوی ہے نہ بچے۔ سنا ہے بہت پہلے اس نے شادی کی، لیکن بیوی کے ساتھ نہ بن سکی۔ 5-6 سال بعد بیوی بے اولاد مر گئی، اور اللہ کے اس بندے نے شادی سے ایسی توبہ کی کہ دوسری شادی کا نام تک نہ لیا۔ بختی کے سکلوتے بیٹے کی شہرت یہ ہے کہ کوئی نشہ کرتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، آوارگی کے زمرے میں آتا ہے، لیکن وہ اس طرح بدنام نہیں جس طرح اس قماش کے لوگ بدنام ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ وہ CID کا مقبر ہے۔ چھوٹی سی اس کی ایک دکان ہے جس میں اس نے ایک نوکر کو یا غالباً کسی حصے دار کو بٹھا رکھا ہے۔ اس کی بہرحال کچھ نہ کچھ آمدنی ضرور ہے۔ یہ تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہ شخص اگر جوئے باز ہے تو کبھی اس کی ساری آمدنی ہاری ہوئی بازی میں نکل جاتی ہوگی، اور کبھی وہ بازی جیت جاتا ہوگا۔ آمدنی کا زیادہ حصہ نشے کی نظر ہو جاتا ہوگا۔ آمدنی کا ذکر میں اس خیال سے کر رہی ہوں کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جواری اور نشے صرف کنگال نہیں ہوتے بلکہ مقروض ہوتے ہیں، اور دوستوں اور عزیزوں سے پیسے مانگتے نظر آتے ہیں، اور ان دونوں عادتوں کے عادی اپنے گھروں سے پیسے اور زیورات اڑا لے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ گھر والوں کے لیے ایک بڑی ہی شرمناک اور خطرناک مصیبت بنے رہتے ہیں۔ پھر گھر والوں کو کسی کے آگے سر اٹھا کر بات کرنے کے قابل نہیں رہنے دیتے۔ لیکن بختی اس لحاظ سے خوشبخت ہے کہ اس کا بیٹا اسے گھر کے اخراجات سے محروم نہیں کرتا، اور ماں کو ایسی شکایت ہونے نہیں دیتا کہ گھر میں کوئی پیسہ نہیں۔ اس شخص کا دوسرا کمال یہ ہے کہ کسی دوست یا رشتے دار کے ایک پیسے کا بھی مقروض نہیں۔ ایسی بری عادتوں کے باوجود لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر کسی کی عزت کرتا ہے اور ہر کسی کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ دھوکہ کھا سکتا ہے، دھوکہ دے نہیں سکتا۔ یوں کہہ لیں کہ بختی کے گھر میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ وہ اس طرح کے جواری اور نشئی لازمن جو کہ بدنام زمانہ ہوتے ہیں، لیکن بختی کا بیٹا انہی دونوں بری عادتوں میں مبتلا ہونے کے باوجود نیک نام ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ اس کی عزت اس لیے کرتے ہوں کہ وہ سی آئی ڈی کا مخبر ہے، لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس نے کبھی پولیس کا روپ کسی پر نہیں جھاڑا، بلکہ اس کے بجائے یہ لوگوں کی مدد کو پہنچ جاتا ہے جن کا پولیس کے ساتھ کوئی کام پڑ جاتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پولیس کے ساتھ کسی کا کوئی اچھا کام نہیں پڑ سکتا۔ میں یہ حقیقت بیان کر رہی ہوں کہ بختی کا یہ بیٹا کسی پہلو سے شریف آدمی نہیں۔ یہاں تک پتہ چلا ہے کہ غریب سی عورت کے ساتھ اس کے ناجائز مراسم ہیں۔ میں اس شخص کی یہ ہسٹری اس وجہ سے سنا رہی ہوں کہ بختی کو لوگ اس کے بیٹے کی وجہ سے جانتے ہیں، ورنہ وہ ایک عام سی عورت ہے۔ میری نظر میں بھی وہ عام سی عورت ہے جسے میں نے کبھی کوئی اہمیت نہ دی اور اسے دور کی سلام دعا کے قابل ہی سمجھا۔ تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے، میں ایک روز اپنی دوست کے ہاں گئی۔ اس کا گھر بختی کے گھر کے بالمقابل ہے۔ میں اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی گپ شپ میں لگی تھی، اتنے میں بختی وہاں آ گئی، ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ میری دوست نے اس سے خیر خیریت پوچھی اور رسمی سی ادھر ادھر کی باتیں شروع ہوئیں۔ میں نے پہلی بار دیکھا یہ معمر خاتون جسے اپنے بیٹے کی بری عادتوں کی وجہ سے مغموم اور پریشان ہونا چاہیے، اچھی خاصی خوشگوار عورت ہے۔ میں تمہاری محفل میں زیادہ دخل اندازی نہیں کروں گی، بختی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک بے اصولی کرنے آئی ہوں، کل سے میرا بیٹا بخار میں پڑا ہے، ڈاکٹر نے دوائیں لکھ دی ہیں لیکن پیسے کم پڑ گئے ہیں، 100 روپے دے دیں، پرسوں اسی وقت دے جاؤں گی۔ میری دوست اٹھی اور 100 روپے لا کے بختی کو دے دیے۔ بختی نے ایک بار پھر کہا وہ پرسوں یہ 100 روپے لوٹا دے گی۔ کیا بات کرتی ہیں آپ خالہ، میری دوست نے کہا، واپسی کی ایسی کوئی جلدی نہیں، پہلے اپنے بیٹے کو دوائیں لا دیں۔ تمہیں جلدی نہیں ہوگی بی بی، بختی نے کہا، مجھے جلدی ہے، مجھے قرض اور ادھار اچھا نہیں لگتا۔ بیٹا بیمار نہ پڑ جاتا تو پیسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی، بیٹا اٹھے گا تو پیسے بھی آ جائیں گے۔ بختی فوراً ہی جانا چاہتی تھی، لیکن میری دوست نے اسے کچھ دیر بٹھائے رکھا اور باتیں شروع ہوئیں۔ یہ باتیں ایسی نہیں کہ میں یہاں لکھوں، لیکن ایک بار ضرور لکھوں گی، وہ یہ کہ اس کے انداز اور خیالات میں کچھ ایسا تاثر تھا جسے میں نظر انداز نہ کر سکی۔ آپ جانتے ہیں کہ 2-3 عورتیں کہیں اکٹھی بیٹھ جائیں تو وہ کسی نہ کسی عورت یا گھر کے خلاف باتیں کریں گی، یا اپنے خاوند کو بد اخلاق اور بے حس اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کریں گی۔ لیکن بختی میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بختی چلی گئی تو میری دوست نے اس کے متعلق بڑی ہی اچھی باتیں کہیں اور کہا، بختی 500 روپے مانگتی بھی تو میں دے دیتی۔ مختصر یہ کہ میں وہاں سے ایسا تاثر لائی جس نے میرے دل میں یہ خواہش پیدا کی کہ میں بختی سے ملوں اور اس کے ساتھ ڈھیر سی باتیں کروں۔ اگلے روز میں کام کاج سے فارغ ہوئی تو بختی کے گھر کی طرف چل دی۔ بہانہ معقول تھا، اس کے بیٹے کو دیکھنے آئی ہوں۔ دراصل میں اس کے بیٹے کو دیکھنا چاہتی تھی جو اتنے برے اخلاق کا آدمی ہو کر بھی بدنام نہیں ہوا، بلکہ لوگوں میں اچھی شہرت رکھتا تھا۔ میری اس دوست کا گھر بختی کے گھر کے سامنے ہے۔ میں اپنی دوست کو بھی ساتھ لے گئی اور ہم دونوں بختی کے پاس جا پہنچی۔ اس کا بیٹا کچھ بہتر ہو گیا تھا، شہر میں ٹہل رہا تھا۔ بختی تو ہم دونوں کو دیکھ کے پھولی نہیں سماتی تھی۔ اس نے ہمیں کمرے میں لے جا کر بٹھایا اور خود باورچی خانے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اس کا بیٹا کمرے میں ہمارے پاس آیا۔ کل امی آپ سے 100 روپے لائی تھی، اس نے میری دوست سے کہا، آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، آج باہر نکلوں گا، پیسے آ جائیں گے۔ بختی خالہ، میری دوست نے وہیں سے بڑی بلند آواز میں کہا، 100 روپے کے لیے مجھے کیوں شرمسار کر رہی ہیں؟ دیکھیں میرے اس بھائی نے بھی وہی بات کہی جو آپ نے میرے گھر پر کہی تھی، اور یہ آپ کس تکلیف میں پڑ گئی ہیں، ادھر آئیں ہمارے پاس بیٹھیں، ہم آپ کے پاس آئی ہیں۔ باورچی خانے سے بختی کی ہنسی کی آواز آئی۔ اس کا بیٹا کمرے سے نکل گیا۔ مجھے یہ تجربہ ہے اور میرا یہ مشاہدہ ہے کہ اس قماش کے کسی آدمی کے گھر اس کی بیوی، بہن یا ماں کے ملنے کی 1-2 عورتیں چلی جائیں تو ایسے آدمیوں کو بار بار اس کمرے میں کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے۔ جس کمرے میں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں ایسا شخص تانگ چھانگ سے باز نہیں رہ سکتا۔ لیکن بختی کے بیٹے نے آداب اور شائستگی کا مظاہرہ کیا اور فوراً کمرے سے نکل گیا اور پھر ہم نے اس کی صورت نہ دیکھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھ لیا تھا، شکل و صورت اور چال ڈھال سے وہ نشئی اور جواری لگتا ہی نہیں تھا۔ یہ تو میرے سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ماں بیٹا ایک بڑی ہی سنسنی خیز اور ڈرامائی کہانی کے کردار ہیں۔ یہ تو ایسے ہی خیال آ گیا کہ میں بختی سے ملوں۔ یہ خیال دراصل ویسے نہیں آیا تھا، پہلے بتا چکی ہوں کہ اس محمد خاتون سے میں کچھ اور ہی طرح متاثر ہوئی تھی اور اس تاثر کو میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتی۔ بختی ٹرے اٹھائے کمرے میں آئی جس میں چائے کی پیالیاں اور ایک پلیٹ میں بسکٹ رکھے تھے۔ ہم چائے پینے لگیں، ادھر ادھر کی باتیں شروع ہوئیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا تین چار عورتیں اکٹھی ہو کر بیٹھ جائیں تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اکیلی ہی بولتی رہے اور دوسری صرف سنتی رہیں۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ ساری عورتیں بیک وقت بولنے لگتی ہیں۔ چھ سات عورتوں کی محفل میں دو عورتیں تو یقیناً بیک وقت بولتی ہیں، لیکن ہم تینوں میں میری دوست بات کرتی تھی یا میں بولتی تھی، بختی صرف سنتی رہی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ہماری ہر بات بڑی انہماک اور دلچسپی سے سن رہی ہو۔ وہ اس وقت بولتی جب ہم دونوں خاموش ہو جاتی، میری زبان پر ایک سوال بار بار آتا اور میں اس سوال کو نگل لیتی۔ میں بختی سے اس کے بیٹے کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن ڈرتی تھی کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ خالہ، میری دوست نے اس سے پوچھا، آپ کے میاں کب فوت ہوئے؟ اس وقت میرا زبیر 18-19 سال کا تھا۔ بختی نے اپنے اس بیٹے کا نام لے کر جواب دیا، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس سے بڑی دو بیٹیاں ہیں، دونوں ہی باپ کی زندگی میں بیاہی ہی جا چکی تھی۔ اس کے بیٹے کا نام زبیر ہے اور یہ بختی کا اکلوتا بیٹا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ زبیر اکلوتا ہونے کی وجہ سے بگڑ گیا ہوگا، لیکن بات کچھ اور ہی نکلی۔ پھر گھر کا سلسلہ کس طرح چلتا رہا؟ میں نے پوچھا، زبیر بھائی کی تو ابھی کہیں نوکری بھی نہیں لگی ہوگی؟ اسے ایک پرائیویٹ فرم میں بڑی اچھی نوکری مل چکی تھی، بختی نے کہا۔ اس کا باپ ریلوے میں تھا، ان کی وفات کے بعد خاصی رقم اکٹھی مل گئی تھی۔ اللہ نے ہم پر پردہ ڈالے رکھا اور عزت سے گزارا چلتا رہا اور چل رہا ہے۔ زبیر بھائی نے شاید نوکری چھوڑ دی۔ میں نے بات کا رخ زبیر کی طرف پھیر دیا۔ نہیں، اس نے تو نہیں چھوڑی، بختی نے کہا۔ حالات کچھ ایسے بدلے کہ نوکری سے اسے محروم ہونا پڑا۔ بختی نے بات یہیں پر ختم کر دی اور میرا تجسس تش نہیں رہا۔ میری دوست نے بختی سے پوچھا کہ حالات میں ایسی کیا تبدیلی آ گئی کہ زبیر بھائی کو نوکری سے محروم ہونا پڑا؟ بس ہو گیا جو ہونا تھا، بختی نے بات کو یہیں گول کرتے ہوئے کہا۔ میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والی عورت ہوں، پھر میرا یہ اصول بھی نہیں کہ کسی کے آگے اپنا رونا روؤں۔ آپ اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کریں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ میں اچھا نہیں سمجھتی کہ آپ لوگ ہستی بھی آئی ہیں اور یہاں سے منہ بے مزہ لے کر جائیں۔ اتنا بتا دیتی ہوں کہ حالات کی یہ تبدیلی میرے لیے ایک صدمہ تھی۔ سہ رہی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس کا صلہ اس کی ذات باری نے یہ دیا ہے کہ میرے دل میں مسرت ہے، ملال نہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کا اشارہ دے اور ہم نہ پوچھیں کہ کیا ہوا تھا؟ میری دوست کو بھی پوری بات سننے میں دلچسپی تھی، لیکن میری دلچسپی کچھ اور ہی تھی۔ لکھنے لکھانے کی لت پڑ گئی تھی اور میں کسی افسانے یا ناول کا پلاٹ ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ یہ عادت کم ہونے کے بجائے اور زیادہ جڑ پکڑ چکی تھی، جس کا اثر یہ ہے کہ میں ہر جگہ بال کی کھال اتارنے بیٹھ جاتی۔ بختی نے مختصر سی بات کی تو میں اپنی عادت کے مطابق اس کے پیچھے پڑ گئی۔ میری دوست نے میری ضرورت کو سمجھتے ہوئے میرا ساتھ دیا اور ہم دونوں نے مل کے بختی کو پوری بات سنانے پہ مجبور کر دیا۔ پھر بھی میں نے محسوس کیا جیسے وہ ٹال مٹول کے موڈ میں ہے۔ بات یہ ہے خالہ، میں نے کہا، ہمارے دلوں میں آپ کا کچھ پیار اور کچھ درد ہے، اس لیے آپ کے ہاں چلی آئیں۔ آپ اپنے کسی صدمے کی بات کریں اور ہم اسے نظر انداز کر کے ہستی کھیلتی رہیں تو میں اسے بد اخلاقی سمجھوں گی۔ ہمیں آپ کی ذات کے ساتھ کچھ دلچسپی ہے۔ بختی نے ساری بات سنا دی جسے وہ حالات کی تبدیلی اور ایک صدمہ کہتی تھی۔ میں اس کی یہ بات اپنے الفاظ میں پیش کرتی ہوں۔ زبیر دو بیٹیوں میں اکیلا بیٹا ہونے کی وجہ سے بگڑا نہیں تھا، حالانکہ اسے بیٹیوں کے مقابلے میں ماں باپ نے بہت پیار دیا تھا۔ وہ اس کی ہر ضد اور فرمائش پوری کرتے تھے۔ یہ ماں باپ کی تربیت کا کرشمہ تھا کہ لڑکا بگڑا نہیں، البتہ یہ ہوا کہ اس میں سرکشی اور خود سری پیدا ہو گئی۔ اس کا باپ کہتا تھا کہ مرد کو اتنا سرکش اور خود سر ہونا چاہیے۔ شاید یہی وہ اوصاف تھے جنہوں نے زبیر میں جرات پندی پیدا کر دی تھی۔ زبیر نے میٹرک پاس کر لیا تو ماں باپ نے اسے کالج میں داخل کروانا چاہا، لیکن زبیر نے انکار کر دیا، اسے تعلیم سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ کہتا تھا کہ نوکری جیسی کیسی بھی مل جائے گی وہ کر لے گا، آگے نہیں پڑھے گا۔ زبیر نے میٹرک پاس کر لیا۔ زبیر ایک سال فارغ پھرتا رہا، پھر باپ نے مل ملا کر اور سفارشیں ڈھونڈ کر اسے ایک جگہ پرائیویٹ فرم میں ملازمت دلوا دی۔ زبیر پوری دلچسپی سے ملازمت کو نبھاتا رہا۔ اس طرح 4-4.5 سال گزر گئے۔ اس دوران ماں نے زبیر کی شادی کر دی۔ ماں اور بہنوں کے دلوں میں زبیر کی باپ کی وفات کا صدمہ اثر نو تازہ ہو گیا، لیکن زبیر کی شادی کی انہوں نے اتنی خوشیاں منائی کہ اس صدمے کی شدت کم ہوئی۔ ماں تلاش بسیار کے بعد بیٹے کے لیے دلہن لائی اور اسے لاکھوں میں ایک سمجھتی تھی، لیکن اس نے صرف شکل دیکھی، عقل کی طرف توجہ نہ تھی۔ لڑکی والے ان کے لیے اجنبی تھے۔ رشتہ کرانے والوں نے ان کی بہت تعریفیں کی۔ ماں اور بہنیں لڑکی کی شکل و صورت پر مر مٹی۔ بختی جب ہمیں بیٹے کی شادی کے بعد کی بات سنا رہی تھی تو مجھے حضرت عمر کی بات یاد آ گئی۔ آپ سے کسی نے کسی شخص کی تعریف کی؟ حضرت عمر نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ کاروبار کیا؟ اس شخص نے جواب دیا، نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، تو پھر تم کس طرح کہتے ہو وہ بڑا اچھا آدمی ہے؟ کچھ ایسے ہی زبیر اور اس کی ماں کے ساتھ ہوا۔ لڑکی کی سیرت اپنی صورت کے بالکل متضاد نکلی۔ لڑکی کے والدین نے جب اپنے رنگ دکھائے تو زبیر، اس کی ماں اور اس کی بہنوں کے رنگ اڑ گئے۔ لڑکی بالکل ہی پھوڑ اور نکمی نکلی۔ لڑکی کے والدین صاف نیت کے لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے زبیر کو گھر داماد بنانے کے لیے زمین دوست کارروائیاں شروع کی۔ لڑکی میں جو عقل تھی وہ اس نے تقریبی کارروائیوں میں استعمال کرنا شروع کر دی۔ زبیر کے گھر میں لڑائی جھگڑا تو نہ ہوا، لیکن گھر میں برکت اور رونق تھی وہ کم ہونے لگی۔ عموماً یوں ہوتا ہے کہ لڑکے نئی دلہن سے ایسے متاثر ہوتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور مکمل طور پر دلہن کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ زبیر نے ایسی کوئی اوچھی حرکت نہیں کی اور اپنی بیوہ ماں اور بہنوں کا پورا خیال رکھا، لیکن زبیر کا یہ رویہ اس کی بیوی کو اچھا نہ لگا۔ بیوی اسی کوشش میں لگی رہتی کہ زبیر کے دل میں اس کی ماں کی عداوت پیدا کرے، لیکن زبیر نے اس کی ہر کوشش ناکام کر دی۔ اس نتیجے میں زبیر کے دل میں ماں کا پیار اور وقار اور زیادہ ہو گیا۔ یہ تو ہماری چار دیواری کی دنیا کا ایک پرانا ڈرامہ ہے جو گھر گھر میں کھیلا جاتا ہے۔ لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ اور بیوی کے ماں باپ کے درمیان اس طرح پستے رکھتا ہے جس طرح چکی کے دو پارٹ دانے کو پیس پیس کے آٹا بنا دیتے ہیں۔ یہ تو 1001 بار سنی اور سنائی ہوئی کہانی ہے۔ یہ بختی کے کردار کی بلندی تھی کہ اس نے ہر لمحے یہ کوشش کی کہ اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان نہ آئے، لیکن بہو ایسی بدنیت لڑکی تھی کہ وہ ماں بیٹے میں عداوت کی خلیج حائل کرنے کی کوششوں میں اس طرح لگی رہتی جیسے وہ اسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہو، یہ اس کا مذہبی فریضہ ہو۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ خلیج جو ماں بیٹے کے درمیان وہ حائل کرنا چاہتی تھی، وہ اس کے اور زبیر کے درمیان حائل ہو گئی اور دن بدن وسیع ہوتی گئی۔ زبیر کی دو بہنیں اپنے گھروں میں آباد تھیں، ایک تو اسی شہر میں بیاہی گئی اور دوسری کچھ دور چلی گئی۔ زبیر کی ماں نے اپنے گھر کے ماحول میں جو ٹھہراؤ، سکون اور پیار و محبت رکھا ہوا تھا وہ بری طرح مجروح ہوا اور ہوتا ہی گیا۔ ہمارے ہاں دراصل شادی لڑکے اور لڑکی کی نہیں ہوتی بلکہ دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ یہ ملاپ شاز و نادر ہی خوشگوار ثابت ہوتا ہے۔ ہر گھر کا اپنا اپنا کلچر ہوتا ہے۔ یہ محض اتفاق کی بات ہے کہ وہ کلچر ایک جیسے ہوں اور مل جائیں تو گھر جنت بن جائے، لیکن بختی اور اس کی بہو کے میکے کے کلچر متضاد تھے جو آپس میں ملنے کے بجائے متصادم ہو رہے تھے۔ یہ تو منفی اور مثبت کی ٹکر تھی۔ بختی کی بہو کی جو عادات تھیں وہ دراصل اس کی فطرت کی تھیں جو بچپن سے تشکیل پا چکی تھیں۔ انسان کی شکل و صورت بدل سکتی ہے، فطرت نہیں بدل سکتی۔ بعض لوگ اپنے آباء و اجداد کا مذہب بدل لیتے ہیں لیکن ان کی فطرت پر انگلی رکھو تو وہ تڑپ اٹھتے ہیں. ایسے لوگ اللہ کو بھی رسمی طور پہ مانتے ہیں, اپنی ہی ذات کو اولیت اور اہمیت دیتے ہیں, خواہ اس میں اللہ کی ہی توہین کیوں نہ ہوتی ہو. زبیر تو اب ایک چھکڑے کو دھکیل اور گھسیٹ رہا تھا جس کا ایک پہیا ٹوٹا ہوا تھا اور ایک پہیا جام رہتا تھا. اگر اس کی ماں نہ ہوتی تو بیوی کو طلاق دے دیتا, لیکن ماں کو یہ صورت منظور نہ تھی. 3 سال سے کچھ عرصہ اوپر گزر گیا. اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی زبیر کی بیوی میں ماں بننے کے کوئی آثار نہیں آ رہے تھے. یہ دوسری مایوسی تھی جو بختی کے لیے ایک روگ بننے لگی, لیکن عورت صابر اور شاگرد تھی, اس لیے اس نے یہ مایوسی بھی قبول کر لی اور اللہ پر چھوڑ دیا. اس دوران اس پر ایک اور آفت آ پڑی. بختی کی ایک بیٹی اسی شہر میں بھی آئی تھی. اس کے سسرال والے خوشحال لوگ تھے, وہ آج بھی خوشحال ہیں. وہ شروع سے ہی تجارت پیشہ تھے. بختی جس وقت کی بات سنا رہی تھی اس وقت اس کی بیٹی کا خامد ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھاک رہا, لیکن آگے چل کے اس میں کچھ تبدیلی آنے لگی. تبدیلی یہ آئی کہ غالباً پیسہ اس کے دماغ کو چڑھ گیا اور وہ غلط رستے پر چل نکلا. بیٹی نے بختی کو ایک روز بتایا کہ اس کا خامد اس سے کچھ لاپرواہ ہوتا جا رہا ہے. ماں نے بیٹی کو پند و نصیحت کی اور کہا کہ عورت چاہے تو بڑے اکھڑ آدمی کو مٹھی میں رکھ سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ عورت وہی اچھی لگتی ہے جہاں اسے بیاہ دیا جاتا ہے. بیٹی پہلے تو خامد کا رویہ برداشت کرتی رہی, لیکن اس شخص نے اس کے ساتھ نمایاں طور پر بے رخی برتنا شروع کر دی. پہلے وہ سورج غروب ہوتے ہی گھر آ جاتا, پھر اس نے ذرا دیر سے آنا شروع کر دیا. پھر ایسی راتیں بھی آئیں کہ وہ 10 بجے کبھی 11 بجے گھر آتا, اور آتا بھی تو یوں لگتا جیسے کسی غلط جگہ آ گیا ہو اور یہ لوگ اسے اچھے نہ لگتے ہوں. بختی کی بیٹی نے اپنی ساس کو بتایا کہ اس کا بیٹا بالکل ہی بدل گیا ہے, اور یوں لگتا ہے جیسے ایک چراغ جلتا جلتا ٹمٹمانے لگا ہو اور بجھنے والا ہو. سائرہ بیٹی, ساس نے کہا, تمہارے ساتھ اس کا خون کا کوئی رشتہ نہیں, میں اس کی ماں ہوں. وہ مجھ سے بھی کھچا کھچا رہنے لگا ہے, بہت پوچھا ہے کہ اسے کیا دکھ ستا رہا ہے کہ وہ یوں روٹا روٹا چپ چپ رہنے لگا ہے, کچھ بتاتا ہی نہیں, بلکہ ایک دو بار غصے میں آ گیا. بختی کی بیٹی سائرہ کو یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ شخص صرف اس سے ہی بے رخی نہیں برت رہا, بلکہ اپنی ماں کے ساتھ بھی اس کا یہی سلوک ہے. سائرہ کی ساس تو بات کرتے کرتے آنسو بہانے لگی, اور ساس نے سائرہ کو یہ بھی بتایا کہ سائرہ کا سسر بھی پریشان ہے. معلوم ہوا کہ سائرہ کا خامد کاروبار سے رقمیں اڑانے لگا, اور ان کو بھی بغیر بتائے وہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں غائب ہو جاتا ہے. سائرہ اس معاملے میں خوشبخت تھی کہ خامد کی گمراہی پر اس کی ساس اور سسر اور خامد کا ایک بھائی سائرہ کے ساتھ تھے. عموماً یوں ہوتا ہے کہ کسی کا شادی شدہ بیٹا گمراہ ہو جائے تو بدکاری کی طرف جا نکلے تو اس پر پردے ڈالے جاتے ہیں, لیکن اس کی بیوی شکوہ کرے تو سسرال کا ہر فرد اس کی مخالفت پر اتر آتا ہے. لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا, جس سے یہ ظاہر تھا کہ یہ کردار والے لوگ ہیں. سائرہ کے سسر کو یہ غم لگ گیا کہ اس کا بیٹا حلال کی کمائی اڑا رہا ہے. دوسرا یہ نقصان نظر آ رہا تھا کہ اس پہ قابو نہ پایا گیا تو وہ اس مقام تک جا پہنچے گا جہاں اسے بلکہ پورے خاندان کو تباہی سے بچانا ممکن نہیں رہے گا. باپ کو یہ صاف نظر آنے لگا کہ کاروبار کا منافع سکڑتا جا رہا ہے. دراصل منافع بیٹا ہضم کر رہا تھا, یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کرتا کیا ہے اور کہاں جاتا ہے. ایک شک یہ تھا کہ اسے ریس کھیلنے کی لت پڑ گئی ہے, یا وہ کسی نشے کا عادی ہو گیا ہے, یا اس کا دوستانہ کسی فحاشا عورت سے ہو گیا ہے. نشے والا شک غلط معلوم ہوتا تھا, یہ اس طرح کہ جب وہ گھر آتا تو گھر کے تمام افراد اسے غور سے دیکھتے. ذہنی طور پر وہ نارمل حالت میں ہوتا, لیکن مزاجی طور پر اس میں کچھ غصہ اور کچھ تلخی نظر آتی. اس کی کوشش یہ ہوتی کہ اس سے کوئی بات نہ کرے, وہ اپنے ماں باپ کو بھی نظر انداز کر دیتا. غصے میں کمرے میں بند ہو جاتا اور سارا غصہ سائرہ پہ نکالتا. یہ دھتکار اور پھٹکار اکیلی سائرہ کے حصے میں آتی, اور اس میں اس کا کوئی شریک نہ ہوتا. سائرہ جب اپنی ماں کے پاس جاتی تو اسے سناتی تھی کہ خامد اس کے ساتھ کیسی کیسی بدتمیزیاں کرتا ہے. زبیر بھی اپنی بہن کا رونا سنتا اس کا خون کھولنے لگتا. ایک روز زبیر اپنی بہن کے سسر سے ملا اور اس کے ساتھ اس مسئلے پر بات کی. اسے غالباً یہ توقع تھی کہ سسر اپنے بیٹے کی وکالت کرے گا اور سائرہ کا قصوروار ٹھہرائے گا, لیکن وہ معاملہ الٹ نکلا. سائرہ کے سسر کے آنسو نکل آئے اور اس نے اپنے بیٹے کے خلاف ہر بات کی اور سائرہ کے حق میں ہمدردی کا اظہار کیا. یہ تو سائرہ بتاتی تھی کہ اس کی ساس اور سسر اس کے حامی اور غمخوار ہیں. اس کے ساتھ ہی کتاب کا یہ پارٹ صفحہ نمبر 17 پہ ختم ہوا. کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سماعت کریں.